احمده حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على اشرف من اشتباه وعلى من صاحبه ووالاه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین, جیسے کہ بعض ذرائع سے اس بات کو مشتہر بھی کیا گیا کہ آج کے اس نشست کے لیے اور اس خطبہ جمعہ کے لیے عنوان کسب فضائل اور ترک رذائل اختیار کیا گیا, اگرچہ عنوان کچھ مشکل سا ہے مگر پہلے اس عنوان کی شرح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو امید ہے کہ سہولت رہے گی. کسب کے معنی ہوتے ہیں کچھ اختیار کرنا, کچھ حاصل کرنا, اس کے لیے کچھ محنت کرنا. جیسے ہم کسب معاش اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی معاش کمانا, کمائی کے معنی میں. اور فضائل فضیلہ کی جمع ہے, فضیلت جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کوئی سبب فضیلت ہے, یہ شخص اس سے افضل ہے, کوئی وجہ ہوگی. کوئی دنیا دار آدمی کہے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ زیادہ مال والا ہے, زیادہ اقتدار والا ہے, اس لیے افضل ہے, صاحب فضیلت ہے. اور کوئی دیندار ہوگا تو کہے گا زیادہ تقوی والا ہے, زیادہ علم والا ہے, اس لیے صاحب فضیلت ہے. تو ان بنیادوں پر فضیلت کا تعین ہو رہا ہوتا ہے. تو کسب فضائل یعنی فضیلت کے حامل امور, فضیلت کے حامل اوصاف, فضیلت کے حامل طریقے, فضیلت کے حامل طرز عمل, اسے اختیار کرنا, اسے حاصل کرنا, اس کی طلب میں رہنا, اس کی جستجو میں رہنا, اسے کہتے ہیں کسب فضائل. دوسرا لفظ ہے ترک. ترک کے معنی چھوڑ دینا ہے, کسی شے کو ترک کرنا, اسے چھوڑ دینا, یعنی اسے اپنی شخصیت سے نکال دینا, اپنی زندگی سے نکال دینا, اپنے طرز فکر سے نکال دینا, اپنی بود و باش اور اپنے ارد گرد سے اسے نکال باہر کرنا, اسے ترک ان معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور رذائل یہ جمع ہے رذیلہ کی. رذیلہ کسے کہتے ہیں؟ رذیل وہ شے ہے, جیسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شخص ہے اسے کہتے ہیں یہ رذیل آدمی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پست اخلاق پائے جاتے ہیں, برے اوصاف پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کنجوسی ہے, مثال کے طور پر چغل خوری ہے, مثال کے طور پر تانہ زنی ہے, بہتان ترازی ہے, جھوٹ بولنا ہے, دھوکہ دہی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ رذائل اخلاق ہیں, یہ رذیلات ہیں, یہ رذائل ہیں, یعنی یہ بری چیزیں ہیں. تو ان بری چیزوں کو چھوڑنا, اس کے لیے ہماری شریعت میں, ہمارے دین میں جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ترک رذائل. اور یہ بھی جو ہندوستان پاکستان کا لٹریچر ہے جس میں فارسی اثرات نمایاں ہیں اور فارسی تراکیب استعمال ہوتی ہیں, تو اردو فارسی لٹریچر میں کسب فضائل اور ترک رذائل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور وہ ہمارے حضرات صوفیہ اکرام اور اسی طرح سے وہ اللہ والے جن کا لٹریچر عربی میں دستیاب ہے, وہاں اسی اصطلاح کے لیے یا اسی معنی کے لیے تحلیہ بالفضائل اور تخلیہ بالرذائل, عن الرذائل کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تحلیہ بالفضائل یعنی اختیار کرنا فضائل کا, تخلیہ عن الرذائل, تخلیہ کے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی خلوت کے لیے, یعنی علیحدہ ہو جانا. تو رذائل یعنی برے اخلاق سے علیحدہ ہو جانا, اچھے اخلاق کا اختیار کر لینا. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ خلق کی جمع ہے. خلق انسان کے, یعنی لفظ ایک ہی ہے, خا لام اور قاف. یہ خلق زبر کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کے معنی انسان کا ظاہر, اور جب پیش کے ساتھ پڑھا جائے خلق تو اس کے معنی انسان کا باطن. یعنی ایک ہے اس کے ظاہر کا کیسا ہونا اور ایک ہے اس کے باطن کو کس طرح ہونا چاہیے. تو خلق اس کی جمع اخلاق ہے اور اس کے معنی ہے اچھے اخلاق. یعنی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ صاحب خلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا. اور خلق کہتے کسے ہیں؟ انسان کی وہ عادت جو بغیر تکلف کے اس سے صادر ہوتی رہے. وہ اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے؟ کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ادب کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے؟ کسی چھوٹے کو دیکھتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اس پر شفقت کرتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ برا برتاؤ کرتا ہے؟ یہ اس کے خلق کہلائیں گے, یعنی اس کی مستقل عادتیں ہیں بغیر تکلف کے. ایک وہ عمل ہے جو کسی خاص مجلس میں بتکلف اختیار کرتا ہے, وہ خلق نہیں کہلاتا, اس کا تکلف ہے, کبھی کس طرح ہے اور کبھی کس طرح ہے, کہیں کیسا ہے اور کہیں کیسا ہے. مگر ایک ہے اس کا مستقل طرز عمل جو بغیر کسی تکلف کے اس سے صادر ہو, وہ اس کے خلق یعنی اخلاق کہلاتے ہیں. تو اخلاق رذیلہ برے اخلاق یعنی بری عادتیں, اخلاق فضیلہ یعنی فضائل اخلاق یعنی اچھی عادتیں. اس کے لیے مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ اخلاق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ تو واضح ہے کہ دین اسلام میں جب بھی اخلاق پر بات ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کو نمونہ بنا کر سامنے رکھا جائے گا. اسی لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز بتایا, انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیارات پر فائز ہیں. اور یوں کہا جائے تو زیادہ درست تعبیر ہوگی کہ اخلاق کا اعلیٰ معیار خود آپ کی ذات والا صفات میں دستیاب ہے. اسے سامنے رکھ کر مسلمان سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اختیار کرے. اعلیٰ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے اس کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق کی تہذیب کرے, اسے درست کرے, اسے سنوارے. اور جن چیزوں کو کتاب و سنت بتاتے ہیں کہ یہ برے اخلاق ہیں, برے طریقے ہیں, ان کو نکالے اپنی زندگی سے. اسی خیال کے پیش نظر اور اس کام کو کہیے کہ آسان بنانے کے لیے اور اس کام کو ہم سب کی ضرورت باور کروانے کے لیے اور اس کو ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر سامنے رکھنے کے لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. جس طرح سے ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں اور وہ اپنے فن میں چیزوں کو مرتب اور منظم کر دیتے ہیں, اسی طرح سے اس فن کے بھی کچھ ماہرین ہیں جو کہ اس تزکیے کے موضوع کو, اسی طرح سے احسان کے موضوع کو, اخلاق و کردار کے موضوع کو, سلوک و احسان کے موضوع کو برتتے ہیں اور ہمارے لیے آسان کر کر, سمجھنے کے لیے آسان کر کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں, ہمارے لیے اسے زیادہ قابل قبول, قابل استعمال اور قابل استفادہ بنا دیتے ہیں. وہ صوفیہ کرام جو کہ علم تصوف کے اس نظری پہلو سے خاص طور پر شغف رکھنے والے ہیں, ان میں بڑے اور نمایاں نام میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام واضح ہے. انہوں نے اس ترتیب پر, جو ترتیب آگے ذکر کی جائے گی, اس ترتیب کو انہوں نے اختیار کیا ہے اور اسی طرح سے دیگر صوفیاء نے بھی اسے استعمال کیا ہے. اور اس طرح سے اخلاق کے موضوع کو اور اسی طرح کسب فضائل اور ترک رذائل کو ہمارے لیے واضح کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فضائل کی بنیاد ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رذائل کی بنیاد ہیں. ایک شخصیت بنتی ہے, جس طرح سے آپ کچھ شے بنانا چاہیں, مثال کے طور پر آپ کوئی مورتی سی بنانا چاہتے ہیں, کوئی آپ ہیولا سا بنانا چاہتے ہیں مٹی کا, اس کے لیے آپ کو مٹی درکار ہے اور اس مٹی میں کچھ پانی ملایا جاتا ہے, اسی طرح سے کچھ اور چیزیں اور گارا تیار کر لیا جاتا ہے. کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اب اس گارے سے کچھ اور اجزاء بنائے جائیں گے, پہلے کچھ اینٹیں بنائی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اینٹوں کو باہم جوڑنے کے لیے کچھ مسالہ استعمال کیا جائے گا, پھر ایک عمارت بنتی ہے. یہ جو اجزاء ترکیبی ہیں علیحدہ علیحدہ بھی زیر غور آتے ہیں اور پھر اس کا امتزاج, اس کا توافق, اس کا باہم مرتب ہونا, منظم ہونا اور ایک صورت اختیار کرنا, یہ بھی پھر جسے ہم کہتے ہیں نا ترکیب کیا ہے اس کو بنانے کی اور پکانے کی, وہ اجزاء ترکیبی یعنی انگریڈینٹس ایک جانب اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کی انسٹرکشن, اس کے استعمال کرنے کی ہدایات وہ علیحدہ سے ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے کسب فضائل و ترک رذائل, اس میں بھی کچھ اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان اجزاء سے مل کر فضائل بنتے ہیں اور کچھ اجزاء سے مل کر رذائل بنتے ہیں اور یہ بنیادیں ہیں. بنی ہوئی صورتیں بہت سی ہیں, بنی ہوئی صورتوں سے آپ اور میں آسانی سے واقف ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, بہادر ہونا اور شجاع ہونا اچھی بات ہے, بزدل ہونا, کم ہمت ہونا, تھردلا ہونا بری بات ہے. اسی طرح سے اور بہت سے اخلاق, یعنی صداقت انسان کا کردار کے اعتبار سے پختہ ہونا, قول کے اعتبار سے پختہ ہونا, پھر اسی طرح سے کس اور اس کی بہت سی صورتیں, مثال کے طور پر جھوٹ ہے, اسی طرح سے غیبت ہے, تانا ہے, بہتان ہے اور بہت ساری قسمیں, یہ سب کچھ برائیاں ہیں. ان چیزوں کا یہ جو اجزاء ظاہر ہو کر بنی ہوئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا, ان سب کے پیچھے کچھ بنیادیں ہیں. وہ بنیادیں کیا ہیں پہلے اسے اگر سمجھ لیا جائے تو اس کی بنی ہوئی صورتوں کا جاننا آسان ہو جاتا ہے. ہم اسی ترتیب سے اس بات کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے رذائل اخلاق یا کہیے کہ ترک رذائل, اسے موضوع بنائیں گے اور اس کے بعد فضائل اخلاق اور اس کو اختیار یعنی کسب فضائل کو موضوع بناتے ہوئے چلیں گے. پھر یہ کہ مزید ان کے کچھ دلائل قرآن حکیم سے, سنت رسول سے, صحابہ اکرام کے طریقے سے, امت کے بڑے لوگوں کے اقوال جو بزرگان دین ہیں ان کے اقوال سے, اور اسی طرح سے پھر ہمارے لیے اس کی بنی ہوئی صورتیں کیا بنتی ہیں اس کو دیکھنا, اور پھر علاج کیا ہے, کوئی اگر شے حاصل کرنے والی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, طریقے کسب کیا ہے, اور پھر یہ کہ اگر کوئی شے اپنی زندگی سے نکالنے والی ہے تو اس کا طریقے ترک کیا ہے, یعنی علاج کیا ہے, کس طرح سے اسے ہم اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں. اس ترتیب پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت بہرحال خطبات جمعہ میں مختصر ہوتا ہے, تو جتنی گفتگو آج ہو سکے آج کریں گے اور بقیہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے لیے اٹھائے رکھیں گے. جو محقق صوفیہ ہیں انہوں نے رذائل کی چار بنیادیں بتائی ہیں, رذائل برے اخلاق اس کی چار بنیادیں بتائی ہیں, کہا کہ یہ چار چیزوں کی کثرت سے رذائل پیدا ہوتے ہیں. جتنے بھی بری عادتیں ہیں, جتنے بھی برے اخلاق ہیں, جتنے بھی گناہ کے کام ہیں, جتنے بھی ناپسندیدہ امور ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم جاتا ہے, دنیا میں اس کی رسوائی ہوتی ہے, آخرت میں رسوائی ہوتی ہے, دنیا میں اس کو برا جانا جاتا ہے, آخرت میں اس کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے, ان سب کی بنیادیں چار ہیں. ان چار چیزوں کی کثرت اسے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے, اسے گناہوں کے لیے زیادہ سازگار بنا دیتی ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں جسے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح سے؟ سب سے پہلے ہے جناب کثرت طعام, انسان کا زیادہ کھانا, کھانے پینے کی کثرت کرنا. پھر ہے کثرت کلام, انسان کا زیادہ بولنا, گفتگو زیادہ کرنا. پھر ہے کثرت تنام, انسان کا زیادہ سونا. اور پھر ہے کثرت اختلاط مالا نام, یعنی انسان کا لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا یا اس کی خواہش رکھنا, بے جا میل جول لوگوں سے رکھنا, یعنی بہت زیادہ سوشلائز کرنا جو آج کل کا ایک فتنہ ہے, مستقل لوگوں سے رابطے میں رہنے کی بہت سی یہ کہ ایسی صورتیں جو ورچوئل ہیں وہ بھی وجود میں آ چکی ہیں. یہ بہت سے گناہوں کے اسباب ہیں. یہ چار بنیادیں ہیں, کثرت طعام زیادہ کھانا, زیادہ بولنا کثرت کلام, کثرت تنام زیادہ سونا, اور اسی طرح سے کثرت اختلاط مالا نام, لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا, یعنی ایسی محفلیں اور ایسی صحبتیں اختیار کرنا جو پسندیدہ نہیں. ان چیزوں کی کثرت بری ہے, جیسے کہ اس لفظ سے واضح ہے نا, کثرت طعام زیادہ کھانا, مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا انسان چھوڑ دے, یہ شریعت میں مقصود نہیں ہے, بلکہ ان چیزوں میں عدم اعتدال کام کو خراب کر دے گا, جو مقصود ہے وہ نہیں بن سکے گا. جیسے آپ کو کوئی ڈش بنانی ہو, کوئی کھانا تیار کرنا ہو, تو اس میں اجزاء کے ساتھ ساتھ ترکیب اور اس کا تناسب بھی جاننا ضروری ہوتا ہے. نمک ڈلتا ہے کھانے میں, مگر نمک اگر بہت زیادہ ڈال دیا جائے تو کھانا بیکار, نمک اگر نہ ڈالا جائے تب بھی کھانا قابل استعمال نہیں رہتا یا اس میں ذائقہ نہیں رہتا. نمک ڈلنا ہے مگر اپنے تناسب پر. اسی طرح سے انسان کو کھانا کھانا چاہیے, اور کھانا کھانا اس کے لیے پسندیدہ ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کلو اشربو ولا تصرفو, مگر دیکھو اس میں اسراف نہ کرو. کلو اشربو, کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اسراف کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اسے استعمال کرنا. یہ دو اصطلاحات ہمارے دین کے موضوعات کو واضح کرتی ہیں, ایک لفظ تبذیر ہے, ایک لفظ اسراف ہے. تبذیر کا معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ ایسا کام کرنا جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں, بے جا کام, بیکار کے کام میں پیسہ خرچ کرنا, بیکار ایسی شے جس کے کھائے بغیر انسان آرام سے رہ سکتا ہے, کوئی ضرورت شرعی اس سے متعلق نہیں ہے, اس پر اپنے پیسے کو صرف کرنا, جسے ہم تعیش اور عیش پرستی کہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ضرورت ہے, اس ضرورت کو پورا کر کر اس سے زیادہ وہاں صرف کر دینا, اسے کہتے ہیں اسراف. ضرورت کے مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اور لگا دینا اور کھپا دینا, یہ اسراف ہے. اور جہاں ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت خرچ کرنا اور لگا دینا اور کھپا دینا, یہ تبذیر ہے. تو یہاں کثرت کی ممانعت ہے, نہ کہ صحیح مقام پر اس کا استعمال. مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے, ایک کھانا وہ ہے جو اس کے لیے باعث حیات ہے, زندگی کا ذریعہ ہے, نہ کھائے پیئے تو مر جائے, نہ کھائے پیئے تو ہلاکت لازم آ جائے, اور اس سے شریعت نے روکا ہے. اگر کوئی شخص کھانا پینا ترک کر کر اسے کار ثواب سمجھتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مر جاتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کی نظر نہ کرو. اسی طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. تو کھانا پینا تو درکار ہے, مگر ایک کھانا پینا اس کے بعد کا ہے, وہ ہے کہ جس میں انسان لذات کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے, وہ خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے, وہ کھانے اور لذتوں کے پیچھے اس طرح بھاگتا ہے کہ اب حلال و حرام کی تفریق ہٹا دیتا ہے. جو شے اسے نظر آئے کام و دہن کا ذائقہ اور لذت, اسی طرح سے اپنے پیٹ کو بھرنے کی خواہش ناجائز اور جائز کے فرق کو ختم کر دیتی ہے. پھر انسان ہر وہ شے چاہتا ہے جس کی اسے خواہش پیدا ہو جائے, یہ وہ شے ہے جس کو منع کیا گیا, یہ وہ شے ہے جو کہ مذموم ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس پر اعتدال میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں نقل ہوا کہ الکافر یاکل فی سبعۃ اعما, کافر سات آتوں پر کھاتا ہے, یہ ایک مقدار تناسب کے لیے ذہن میں رکھ لیجیے. اب آتوں میں کھانے سے مراد کیا ہے, یعنی تناسب بتایا جا رہا ہے کہ کافر سات آت کھاتا ہے. والمومن یاکل فی امع واحد, مومن ایک آت کھاتا ہے. اب ایک اور سات کا تناسب ہے, یعنی ایک شخص ہے, آج آپ کسی غافل شخص کا نقشہ اگر ذہن میں لائیں تو کیا نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ شخص جو چلتے پھرتے ہوئے کھا رہا ہے, بہت ہی غفلت کے ساتھ کھانا پینا اس کی زندگی کا, یعنی غافل آدمی کون ہے. بہت ہی ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں غافل, ورنہ اس سے آگے بڑھتے بڑھتے اس کی بہت سنگین صورتیں بھی ہو سکتی ہیں, مگر ایک غافل آدمی کا تصور کیا ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے ایک ہاتھ میں اس کے برگر ہے, دوسرے ہاتھ میں اس کی بوتل ہے, ایک لقمہ اس میں سے کھاتا ہے, ایک کچھ یہاں پھینکتا ہے, پھر کوئی پیکٹ کھولتا ہے اس میں سے کچھ کھاتا ہے, چلتے ہوئے کوئی شے نظر آ جاتی ہے وہ بھی کھانا چاہتا ہے اس کو بھی لے لیتا ہے, جنک فوڈ اور اس کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ اسی غافل شخص کے کہیے کہ مرہون منت چل رہی ہے. ایسی چیزیں جس میں غذائیت بھی نہیں ہے مگر یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں کھاتا ہے, یہ ایسی چیزیں جس میں صرف کچھ لذت ہے جس سے اس کو بس ایک وقتی لذت حاصل ہوتی ہے اور غفلت بہرحال مستقل رہتی ہے, اس کی زندگی کا نقشہ یہ بنا ہوا ہے. اور جو غذائیت والی یعنی با مقصد غذا ہے کہ بر وقت کھائے, اتنا کھائے جتنی اسے ضرورت ہے, اور اس نیت سے کھائے کہ اس کھانے کے نتیجے میں اسے جو قوت حاصل ہوگی وہ طاعت میں صرف ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف ہوگی, عبادت میں صرف ہوگی, اس کے حکم کی بجاوری میں صرف ہوگی, اور جو مقاصد زندگی کے ہیں اس کو پورا کرنے میں صرف ہوگی, زندگی کو برقرار رکھنا جو دینی ذمہ داری ہے اس کی اس میں صرف ہوگی, اور اس کے لیے حلال کما کر حلال سے اس کو استفادہ کر رہا ہو, یہ نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ جائے گا. یہ تناسب ہے. چنانچہ ایک وہ شخص, یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل فہم نہ ہو, کہ ایک وہ شخص ہے جو لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو کھانے کو بقدر ضرورت اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. ایسی بات ہے کہ اچھی لذت والی شے, لذیذ شے کھانے کی ممانعت نہیں ہے. قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اور وہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اچھی عمدہ غذائیں ہیں اللہ نے تو نہیں حرام کی, کس نے حرام کر دی زینتیں, کس نے حرام کر دی, نہیں حرام نہیں کی, مگر یہ شخص اگر ان کا اسیر ہو جائے, مقصد زندگی اس کو بنا لے, یہ ہے مسئلہ, یہ ہے پریشان کن صورتحال. اور آج بہت سے گناہ اس کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں. مثال کے طور پر انسان جب شیر شکم ہوتا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, تو اسے عبادتوں کی رغبت نہیں ہوتی, اور یہ بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے. آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں نماز ایک جو ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے. نماز اثر آپ نے ادا کی روزے سے پہلے, ایک ہے کہ بہت زیادہ نقاہت ہے اس کی وجہ سے, ذوف کی وجہ سے کچھ اگر پریشان خیالی ہے علیحدہ بات, مگر اگر ایک شخص اپنی صحت کی کیفیت میں ہے اور خالی پیٹ ہے تو اس میں نماز کی کیفیات کچھ اور ہیں, اور پھر اس کے بعد افطار میں جو کچھ ٹھونس لیا جاتا اور جس طرح سے انسان صبح سے جیسے روک لگائے ہوئے تھا اور جیسے ہی وقت پورا ہوا اور اس کے بعد بے روک ہو گیا, بالکل بے لگام ہو گیا, اور اس کے بعد نماز مغرب اور اس کے بعد کی جو تراویح کی نمازیں, اس میں بوجھل کیفیات کے ساتھ وہ نماز, بس لگتا ہے رکعتیں پوری ہو رہی ہیں, وہ جو کیفیات نماز ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہی ہوتی. معلوم ہوا کہ یہ معدہ براہ راست متعلق ہوتا ہے ہماری کیفیات سے, کہ پیٹ براہ راست متعلق ہوتا ہے ہماری کیفیات سے. ایک شخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو, اس کو عجیب و غریب چیزیں سوچتی ہیں, اب پھر وہ طرح طرح کی اور شرارتیں اور طرح طرح کے گناہ ان کی طرف رغبت چاہتا ہے. بھرے ہوئے پیٹ سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد کھایا ہوا شخص. حرام سے کھانا وہ تو پھر گناہوں کی طرف لے کر جائے گا, میں حلال کی بات کر رہا ہوں. حلال رزق بھی اگر ضرورت سے زیادہ ٹھونس لیا گیا اور ضرورت سے زیادہ بھر لیا گیا تو یہ صحت, جسمانی صحت کے لیے جتنا نقصان دہ ہے وہ اپنی جگہ, ساتھ ساتھ غفلت پیدا ہوتی ہے, نیند زیادہ آتی ہے, اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انسان غافل ہوتا ہے, زبان غلط استعمال کرتا ہے. یہ جو کہیے کہ چار رضائل ہیں یہ بھی باہم جڑے ہوئے ہیں. زیادہ کھانے سے انسان زیادہ بولتا ہے, اگر پیٹ خالی ہو نا تو بات بے ضرورت کی بات اور کہیے بیجا باتیں کرنے کو بھی انسان کا دل نہیں چاہتا. روزے کی کیفیت میں ہم اس کا مشاہدہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کے پیٹ خالی ہے تو وہ بیکار کی باتیں, جیسے عام طور پر مجلس آرائی کی باتیں کہا جاتا ہے, غیبتیں اور زبان کے چٹخارے والی باتیں, ان کی طرف بھی راغب نہیں ہوتا. ہاں ذکر کے لیے رغبت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, کوئی تو بات ہے, اور یہ بات ایسی نہیں ہے جس کے لیے دلائل دیے جائیں, تجربے کی بات ہے. ہر مسلمان جس نے روزے کی کیفیات کا مشاہدہ کیا ہے, تجربہ کیا ہے, وہ اس پر دلیل اپنے پاس سے خود فراہم کر سکتا ہے, اپنے تجربے کو اس پر دلیل کے طور پر دیکھ سکتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف راغب کیا کہ انسان اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے. ہاں لذیذ شے ہے, کبھی اس کو بموقع استعمال کر لیا اچھی بات ہے, مگر یہ نہیں کہ ایک کھانے سے فارغ ہوئے اگلے کھانے کے لیے منصوبہ بندی شروع ہو گئی. ایک کھانے سے فارغ ہوئے اور اس کے لیے بعض لوگ ایک صاحب بتانے لگے کہ میں نے اپنے دفتر میں شہر بھر کے ریسٹورانٹس کے مینیو جمع کیے ہوئے تھے اور جب کھانے کی یعنی کھانے کا وقت ہوتا اس سے پہلے ہم ایک میٹنگ کیا کرتے تھے کہ اب کون سا کھانا کس ریسٹورانٹ سے آرڈر کیا جائے. اب یہ کسی غافل آدمی کی زندگی کا تو نقشہ ہو سکتا ہے, کسی دیندار آدمی کے جس کا اصل مسئلہ آخرت ہو, جس کا اصل مسئلہ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ہو, جس کو زندگی کے مقاصد معلوم ہو, اس کی زندگی کا نقشہ نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ اللہ نے ان صاحب کو پھر توفیق دی دین کی طرف آنے کی, تو یہ طرز زندگی انہوں نے ترک کر دیا. تو کیونکہ یہ غافلوں کا طرز تو ہے, اللہ والوں کا طرز نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے بے جا تکلفات میں پڑھنا اور طعام کو مقصد بنا لینا, شمائل کی روایات بعض یہاں پر اس سے پہلے کی جمعوں میں ذکر کی گئی تھیں, تو صحابہ اکرام بعض جگہوں پر یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے, اور بعض جگہ یہ ذکر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں گفتگو کرنا پسند نہیں فرماتے تھے. محل کیا ہے, دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک وہ محل ہے جہاں پر رغبت دلانی ہے اللہ کی نعمتوں کی جانب, تو انسان کھانا کھائے تو اس رغبت کے ساتھ کھائے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اور جب نعمت کی طرف رغبت ہوگی تبھی شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. تو جذبات شکر کے پیدا کرنے کے لیے طعام کھانے کی طرف رغبت کا ہونا یہ مطلوب ہے. مگر اگر انسان کھانوں سے ایسی رغبت رکھے کہ وہ اللہ سے غافل کرنے والے ہوں, تو اس سے ہٹا کر یعنی اس کھانے کی رغبت سے ہٹا کر اللہ کی طرف رغبت دلانے کی کوشش, اس کے لیے کھانوں کا تذکرہ چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے. بعض لوگ ان کی ساری گفتگو کھانے اور اس کے ذائقے اور فلاں ریسٹورانٹ اور فلاں دعوت اور فلاں ذائقہ اور فلاں شے اور فلاں ڈش اسی پر گھومتی رہتی ہے. جیسے کہ قاعدہ بھی ہے کہ جس شے کی محبت ہوتی ہے زبان پر اسی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے, عمومی بات ہے. جس شخص کو اللہ سے محبت ہوگی اس کے تذکرے میں اللہ کے ذکر کو فوقیت حاصل ہوگی, سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا. جس شے سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ کھانا تو برتنے کی شے ہے, استعمال کرنے کی شے ہے, اور اس سے بعض ضروریات کے لیے قوت حاصل کرنا ہے, مقصد زندگی تو نہیں ہے. مگر آج اس کنزیومرزم کے زمانے میں, جس زمانے میں انسان کو ناپنے کا یہ معیار ہے کہ وہ کتنی چیزیں کنزیوم کرتا ہے, وہ کتنا اچھا خریدار ہے, وہ کتنا اچھا اس سرمایہ دارانہ نظام میں صرف کرنے والا ہے, تو اس میں اس کی قدر کچھ اور بن گئی. تو اس طرح لذتوں کو بہت زیادہ نمایاں کر کر دکھانا, اس کے لیے باقاعدہ تشہیری مہمات چلا کرتی ہیں اور ذائقوں سے انسانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوششیں, اس کے لیے بہت کچھ منصوبہ بندی, یہ سب کچھ کسی اسلامی تہذیب کا پیش کیا ہوا نقشہ نہیں ہے. مغربی تہذیب جس کا غافل آدمی, جس کی زندگی کا نعرہ یہ ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پیو اور جو ہے خوش رہو, بس یہ زندگی اس طرح گراز ہو, کھانے پینے سے عبارت ہے بس. قرآن حکیم بھی اسی لیے بتاتا ہے بارہا وہ لوگ جو کہ غافل ہیں حیوانوں کی طرح کھاتے ہیں, ان کی زندگی کا نقشہ ہی یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے بس زندگی گزار دیتے ہیں, کھانے پینے کے لیے کام کرتے ہیں اور کام کر کر کھاتے پیتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں تاکہ پھر کھا پی سکیں. یہی جانور کرتا ہے, حیوان کی زندگی بھی یہی ہے, آج جدید انسان کی زندگی بھی یہی ہے. اب کھانے پینے کی سہولیات اور لذات فراہم کی جائیں, چنانچہ بہت سی انڈسٹریز پھر وجود میں آتی چلے گئیں اس جدید انسان کی جو اللہ سے غافل ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس میں وہ فوڈ انڈسٹری بھی ہے, اس میں پھر کہیے کہ ریسٹورانٹس اپنی جگہ ایک پوری انڈسٹری بن چکے ہیں بڑے پیمانے پر, یہ جو کچھ ہو رہا ہے. ایسی بات ہے کہ اگر اس طعام کی لذت کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے تو یہ سب کچھ پیدا نہیں ہو سکتا جس سے آج استحصال ہو رہا ہے. انسان کو غافل بنانے کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں. بہرحال اس کو اس کی ضرورت پر لانا یہ بندے مومن کے تزکیے کے تقاضوں میں سے ہے. اسی طرح مصدق حاکم کی روایت ہے, ایک مرتبہ ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ڈکارے لے رہا ہے لمبی لمبی. ایک تو یہ ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے اور کسی وقتی عارضے کی وجہ سے کسی کی طبیعت خراب ہو, اور ایک وہ آدمی ہے جو بسیار خوری کا عادی ہے, زیادہ کھاتا ہے, تو اس کو پھر ڈکارے لینے اور بار بار جو ہے اس طرح سے ڈکارنے کی عادت ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جو ہے ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کفار نہ جو شاہ کا, اپنی ڈکاروں کو ہم سے دور رکھو, یعنی اس طرح سے غافلوں والے کام نہ کیا کرو. فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا شَبْعًا أَكْثَرُهُمْ فِي الْآخِرَةِ جَوْعًا, جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے ہیں وہ آخرت میں زیادہ بھوکے رہنے والے ہیں. یہاں سیر شکم ہونا, یہاں بسیار خور ہونا, زیادہ کھانے والا ہونا, یہ آخرت میں یہ نتیجہ پیدا کرے گا کہ اس روز بھوک کے عذاب سے شخص دوچار کیا جا رہا ہوگا. اس لیے کہ غافل تھا, کتنے فرائض دینی چھوڑنے والا تھا, کتنے واجبات دینی ترک کرنے والا تھا, اس وجہ سے بہت زیادہ کھا کر سوئے گا تو صبح آنکھ بھی نہیں کھلے گی نماز فجر کے لیے, بہت زیادہ دوپہر کو کھائے گا تو پھر سو جائے گا غافلوں کی طرح سے, پھر اسی طرح سے اور بہت سے امراض اس سے پیدا ہوں گے, اس کے بعد وہ قوت نہیں رہے گی. یعنی مختصر کھانا قوت کا ذریعہ ہے,
زیادہ کھانا جو ہے اس قوت کو خراب کر دینے کا ذریعہ ہے. آج انسان یہی امراض ہیں جو بنیاد میں پیدا ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے اسے کہاں تک لے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو دیکھتے تھے کہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور گرانی اس کی وجہ سے اس کو چلنا اٹھنا مشکل ہے, نمازوں میں اس کے لیے ارکان ادا کرنا مشکل ہے, تو اسے ٹوکا کرتے تھے, ڈانٹا کرتے تھے کہ یہ انداز اچھا نہیں ہے, یہ غافلوں کا طریقہ ہے, اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قوت والا رکھو تاکہ عبادات کے لیے اور اسی طرح اللہ کے راستے کے جہاد اور مجاہدے کے لیے تیار کر سکو. حضرت یحیٰ بن معاذ رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ ریاضت کی تلوار سے لڑو. اور ریاضت کیا ہے؟ آدمی کم کھائے, کم سوئے, بقدر ضرورت بولے اور لوگوں کے ایزا پر صبر کرے, یہ ریاضت ہے, یہ مجاہدہ ہے, یہ مستقل کوشش ہے, محنت ہے اپنے نفس کو سنوارنے کی. جو نقصانات اس سے یعنی کثرت طعام سے پیدا ہوتے ہیں کیا ہیں؟ سستی پیدا ہوتی ہے, کاہلی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے اطباء کا بھی یہ مشاہدہ ہے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ذکاوت جاتی رہتی ہے, ذہانت جاتی رہتی ہے. پیٹ بھرا انسان اس کو کوئی اچھا خیال نہیں سوچتا بلکہ اسے کثیر چیزیں سوچتی ہیں. جو لطیف باتیں ہیں, باریک باتیں ہیں, علم و حکمت کے موتی ہیں, عقل مندی والی باتیں ہیں, وہ اسے نہیں سجائی دیتی. اسے ہر شے جو ہے وہ کھانے پینے کی شے نظر آتی ہے, ہر شے اسے جو ہے وہ بھوکے کو جس طرح سے کہیے کہ ہر جگہ کھانا نظر آتا ہے, پیاسے کو پیاس سے پانی ہر جگہ نظر آتا ہے, اسی طرح پیٹ بھرے شخص کو بھی ہر شے جو ہے وہ کھانے پینے ہی کی نظر آتی ہے, برت لینے کی نظر آتی ہے. ہاں وہ شے جو لطیف ہے, وہ جو باریک ہے, وہ جو ذکاوت اور عقل مندی پر مبنی بات ہے, وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر بے عقلی اور کم دماغی اس قوم کا مرض بن گیا ہے. کوئی ذرا بہتر بات کرنے کی کوشش کی جائے تو سامنے والے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات, اور جب جبرن زبردستی پکڑ کر آسان کروانے کی اور اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ عوامی بنوانے کی کوششیں لوگ کرتے ہیں. عمومی مزاج قوم کا ہے. وجہ کیا ہے کہ عمومی طور پر ذکاوت یعنی عقل مندی وہ جاتی رہتی ہے. لوگ جو ہے وہ عقل مند ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے اب, بلکہ بسیار خور ہونے کو, زیادہ لذت اندوز ہونے کو, اسی طرح سے زیادہ سہولت حاصل کر لینے کو, زیادہ آسائش میں ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں. عقل مندی اور اصل عقل مندی کیا ہے؟ کہ انسان آخرت کو پہچان کر اپنی دنیا کو اس کے مطابق استوار کرے. یہ عقل مندی بسیار خوری سے, زیادہ کھانے سے ویسے ہی زائل ہو جاتی ہے, چلے جایا کرتی ہے. قساوت سے قلبی پیدا ہوتی ہے. جس شخص کا پیٹ بھرا ہو وہ ہر ایک کو پیٹ بھرا سمجھتا ہے. دوسروں کا غم, دوسرے کی بھوک, دوسرے کی ضرورت, دوسرے کی احتیاج, دوسرے کی تکلیف, یہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتی, سمجھتا ہے سارے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. جس شخص کو بھوک کا تجربہ نہ ہوا ہو تو وہ شخص ہمدردی سے, دلی ہمدردی سے اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ تعلق سے آری ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا. لوگ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جو ایک نیکی کا کام ہے, اس کی طرف اس کی کوئی رغبت نہیں ہوا کرتی. اسے معلوم ہی نہیں بھوک شے کیا ہے, سمجھتا ہے کہ سارے پیٹ بھرے ہوا کرتے ہیں. شہوت کا غلبہ ہو جاتا, یہ بھی اس کے نقصانوں میں سے ایک نقصان ہے. جنسی شہوت خاص طور پر اور دیگر خواہشات و لذات وہ بھی عام طور پر, زیادہ کھانے سے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ ایک خاص نوعیت کی حرکت پیدا ہوتی ہے, اور اگر وہ اپنے صحیح مقدار سے زیادہ ہے تو پھر انسان حرام کاری کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ بریکٹڈ ہوتی ہیں, آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, شراب, کباب اور اسی طرح سے راگ, رنگ اور زناکاری, یہ سب کچھ ایک ہی خاص نوعیت کے شخص کے اوصاف ہوا کرتے ہیں, طریقے ہوا کرتے ہیں. شراب و کباب, یہ کباب اصل میں استعارہ ہے زیادہ کھانے کا, پھر اس کے بعد وہ شراب نوشی بھی ہے, اس کے بعد راگ رنگ کی محفلیں بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر زناکاری کے باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام بھی ہیں. یہ ساری چیزیں نہیں, آغاز کہیں سے اور پہنچنا کہیں اور تک. جس طرح سے ہر کھائی اپنے آغاز میں مختصر ہوتی ہے مگر نیچے جس طرح انسان جاتا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں رک نہیں سکتا, اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. ایک مرتبہ کسی کھائی میں گر جائے تو پھر جاتا رہتا ہے, پانی نیچے کی سمت کو بہتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ شہوت کا غلبہ بھی زیادہ کھانے سے پیدا ہوتا ہے. دنیاوی تفکرات بڑھ جاتے ہیں, فکریں, پریشانیاں, بہت کچھ بڑھ جاتی ہیں. اب اس نے اپنے لیے طے کر لیا مجھے اس طرح کا کھانا چاہیے, اس مقدار میں چاہیے اور اس معیار کا چاہیے, اس برانڈ کا چاہیے, فلاں جگہ کا چاہیے, اور یہ اہتمام تو لازمن کرنا ہے. گھر میں اتنی مرتبہ یہ پکا کرے اور باہر سے اتنی مرتبہ کھایا جائے اور یہ ہو, اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ مفت میں تو ہاتھ نہیں آئے گا, خرچ ہوگا, پیسے چاہیے, اور پیسے کمانے کے لیے پھر یہ پیسے کمانے کی مشین بن جائے گا, تفکرات بڑھ جائیں گے, فکریں بڑھ جائیں گی, پریشانیاں بڑھ جائیں گی, نتیجتاً دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا, حتیٰ کہ فرائض بھی پورے نہیں کر سکے. تفکرات, کھانے پینے کی لذت سے یہاں تک جائے گا کہ دنیا کی فکریں اس پر ایسی غالب آ جائیں گی کہ پھر اس کے بعد اس شخص کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا بن کر رہ جائے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس شخص کا مسئلہ دنیا بن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہیں پر کھپا دیتے ہیں اور ذلیل و خوار کر دیتے ہیں, اور جس شخص کا مسئلہ آخرت بن جائے, سب سے بڑا مسئلہ آخرت بن جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے دنیا کو ذلیل و رسوا کر کر پیش کر دیتے ہیں, اس کے لیے کفایت کر جاتا. جس شخص کا مسئلہ دنیا ہوتی ہے اس کے دونوں آنکھوں کے مابین فقر لکھ دیا جاتا ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کی شکایت اسے پریشان کیے رکھتی ہے. معاش کا بار بڑھ جاتا ہے اور پھر بہت سے حرام کام بھی پھر وہ کرنے لگتا ہے, یعنی طریقے حرام سے بھی مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. رشوت ستانی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. ایک فرد کا مسئلہ زیادہ کھانا یا کھانے کے بارے میں اس کا غافل ہو جانا, یہ کیا کیا کچھ پیدا کرے گا, پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا. اسے زیادہ مال چاہیے تو رشوت سے بھی لے گا, رشوت ستانی معاشرے میں عام ہوگی, اسے اس کی حوث کہیں آ کر رکے گی نہیں, نتیجتاً کرپشن بھی ہو رہی ہوگی, حرام خوری کے اور جتنے ذرائع ہیں, جتنے بھی دو نمبریاں ہیں, جتنے بھی فراڈ ہے, دھوکہ دہی ہے, وہ سب کچھ جاری ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اس مالی کرپشن کے لیے پھر کہیے کہ فتنہ و فساد کی دوسری نقصانات, جانی نقصانات وہ بھی پیدا ہوں گے. تو ایک فساد ہے جو پورے معاشرے میں عام ہو جاتا ہے جب ایک انسان اپنی بنیادی خواہشات میں حد اعتدال سے باہر نکل جائے, اور یہ عقل مندی ہے کہ کسی شے کو اس کی بنیاد میں پکڑ لیا جائے, روک دیا جائے. بعد پیدا ہونے والے بہت سے فسادات اس کو اس کی جڑ بنیاد سے قابو کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک بنیاد تھی, یعنی کثرت طعام, زیادہ کھانا, یہ کس کس طرح سے فسادات اور کس کس طرح سے برائیاں پیدا کرتے ہیں, اس کا ہم نے اس وقت مشاہدہ کیا, دیکھا. طریقہ علاج کیا ہے؟ ایک طریقہ علاج مسنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تو مستقل ہدایت ہے کہ انسان کافر اگر سات آنت کھاتا ہے یعنی سات گنا کھاتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ ایک آنت کھانے والا ہو, ایک گنا کھانے والا ہو, تناسب جتنی ضرورت ہے, بھوک لگے تو انسان کھائے, اور جب بھوک مٹ جائے یعنی اب بھوک کی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی تو کھانے سے رک جائے. زبان کی لذت کی وجہ سے بسیار خوری زیادہ کھاتے رہنا یہ درست نہیں. اسی طرح سے یہ کہ کھانے کے ساتھ اس کا معاملہ ضرورت ہی کا ہو, نہ کہ آسائش اور تعیش کا. مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون طریقہ اس لذت سے, لذت کے اسیر ہو جانے سے بچنے کا سکھایا. وہ کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام. کچھ روزے تو وہ ہیں جو فرض کیے گئے تاکہ سال میں ایک مرتبہ یہ تجربہ سب کو کروا دیا جائے اور بتایا جائے کہ ایک اللہ والی شخصیت جو ہوتی ہے اس کے کیا اوصاف ہوا کرتے ہیں, اور کم کھانا کس قدر معاون ہے اس کے لیے اللہ کی اطاعت میں. اس کے علاوہ پورے سال روزوں کا اہتمام ہے, جس میں ایام 20 کے روزے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رکھا کرتے تھے اور بہت فضیلت کے حامل روزے ہیں کہ ہر قمری مہینے کی 13, 14, 15, اب جیسے اس مہینے کی واقع ہو گئی ہیں تو 13, 14, 15 تاریخوں کو روزے کا اہتمام کرنا, یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس اہتمام سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائیں اور کھانے کے دستیاب ہونے کے باوجود بھی ضرورت سے زائد نہ کھاتے ہو. اس کی مشق کروائی جائے گی, اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے, جو شخص یہ مقصد حاصل کرنا چاہے نا, اس کے لیے رمضان کے روزوں سے زیادہ کارگر ہے نفلی روزے. رمضان کے روزوں میں ایک ماحول ہوتا ہے, روزے کے موقع پر عام طور پر لوگ نہیں کھا رہے ہوتے. اچھا, پھر آج ہم نے رمضان کے روزے کے مقاصد کو بھی فوت کرنے کا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے کہ افطاری کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے, سحری اور افطاری سے اس طرح بس اوقات طعام تبدیل ہو جاتے ہیں اور جو تعداد ہے اور اس کی جو کثرت ہے وہ بڑھتی چلے جاتی, تو یہ تو پھر مقاصد فوت کر دے گی. وہ مقصد یعنی تقلیل طعام, کم کرنا کھانے کی مقدار کو, اس پر اپنے آپ کو قابو یافتہ رکھنا, نفس کی اس خواہش پر قابو کرنا, یہ تو حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں, نفلی روزوں میں یہ بڑی خوبی سے حاصل ہو سکتا. بقیہ لوگ روزے سے نہیں ہیں, کھانے پینے کے اپنے معمولات میں ہیں. آپ اپنے معمولات جاری رکھتے ہوئے, بغیر کسی پر احسان دھرے ہوئے, بغیر لوگوں کے سامنے ظاہر کیے ہوئے, جب صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ مومنانہ صفت میرے اندر پیدا ہو کہ میں اپنے کھانے کے جذبے پر قابو کر سکوں, اس نیت سے جب یہ روزے رکھ رہے ہوں گے, مسنون روزے رکھ رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ العزیز مستقل اس مشق سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اور بہت سے فوائد, وہ سارے نقصانات جو تھے کہہ لیجیے دور ہو جائیں گے, تو بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہوں گے. روحانی فوائد بھی ہیں, جسمانی فوائد بھی ہیں, دنیاوی فوائد بھی ہیں, اخروی فوائد بھی ہیں. تو روزوں کا اہتمام کہیے اس کی وہ اس کے ترک, اس رضیلے کو, اس ان رضائل میں سے اس رضیلہ کو ترک کرنے کا طریقہ ہے, طریقے ترک یہ ہے. اور اسی طرح سے مشق کرے انسان کہ आम खाने के वक्त भी जब भूख कुछ बाकी हो तो उसी मौके पर अपने हाथ को रोक ले, यानी खाने से अपने आप को रोकने का आदि बनाए। बाज़ औक़ात बाज़ लज़्ज़तों को ये ख्याल कर छोड़ दे खाने की शय अच्छी है और इसको रग़बत भी है, दस्तियाब भी है और इस्तेमाल कर भी सकता है, किसी किस्म का कोई माने कोई रुकावट दरमियान में नहीं है, मगर ये सोच कर छोड़ दे कि इससे मैं अपने आप को पाबंद बनाने अपने आप को काबू याफ्ता रखने की मशक कर रहा हूं, और ये सोचकर छोड़ दे कि ये लज्जत आज छोड़ रहा हूं इसलिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला राजी हो जाए और जन्नत में अता फरमाए, इससे इंशाअल्लाह लजीज मुस्तकिलन जन्नत पर ईमान के हां आखिरत है और आज की लज्जतें जो यकीनी थी हकीकी थी नजर आने वाली थी उन्हें छोड़कर अबदी हकीकी और असली हकीकतन असली नेमतों की तरफ इंसान की रग़बत बढ़ती चली जाती है। दुनिया की किसी नेमत को छोड़ना मुश्किल होता है, मगर अगर इंसान ये एहतमाम करे कि ये मिसाल के तौर पर कोई फल है और उसकी तरफ उसको रग़बत हो रही है, कोई और ग़िज़ा है कोई गोश्त है जिसकी तरफ उसे रग़बत हो रही है और चाहता है कि इसे इस्तेमाल करे, तो ये सोचे कि जन्नत का फल और जन्नत का गोश्त वो कैसा होगा। कुरान हकीम ने उसके औसाफ बयान किए, इसीलिए किए हैं कि जो भी सालिकीन हैं अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो भी मुजाहिदीन हैं इस रास्ते में नफ्स के साथ मुजाहदा करने वाले हैं, उनके लिए रग़बत का सामान फराहम हो जाए कि मैं आज दुनिया की भी नेमत छोड़ रहा हूं जिसका अंजाम क्या है सिवाय इसके कि थोड़ी सी लज्जत है, दो इंच की जबान यहां तक लज्जत है, बस ये काम उदान इस मुंह और जबान तक लज्जत है, अंदर जाने के बाद वो शय जो जितनी लजीज होती है उतनी परेशान कौन होती हाजमे के एतबार से, और इसी तरह बात के अमराज और मसाइल भी उससे उतने ही पैदा हो रहे होते हैं जितनी लजीज होती है, जितनी गजा सादी होती है उतना उसका हजम करना भी आसान है और उसके बाद के नतज भी अच्छे हुआ करते, सेहत बख्श हुआ करती है। तो इस दुनिया की हकीसी लज्जत थोड़ी देर की और थोड़े से फायदे वाली उसे छोड़ दे ये सोचकर कि जन्नत में मिल जाएगी इंशाल्लाह, और इससे बहुत बेहतर होगी, उसकी लज्जत भी हकीकी होगी वाफिर भी होगी और इसी तरह से बात के असरात भी उसके अच्छे होंगे, फवायद पर मबनी होगी। ये मुस्तकिल एहतमाम मुस्तकिल कोशिश करते रहने से बगैर इसको लाजिम समझे हुए, यानी कोई बाज़ लोग इसमें तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि ये कोई फराइज की बात हो रही है, नहीं ये अपनी जगह तस्किया तो फर्ज है मगर इसके जो ज़राए है ना इसको इसके मकाम पर रखना चाहिए, इसमें तशद्दुद नहीं करना चाहिए, इसमें रियाकारी से बचना चाहिए, ये नहीं कि लोगों से कहें कि अब आप खाने पर बैठे हैं या कहीं मधु है तो वहां ये कहें कि मैं तो असल में मुजाहदा कर रहा हूं और मश कर रहा हूं कम खाने की इसलिए मैं नहीं खा रहा, यहां तो एक दूसरा मसला पैदा हो गया, फिर नफ्स को गजा फराम कर दी, मुंह को और पेट को गजा फराम नहीं हुई नफ्स को गजा फराम हो गई, और वो ये है कि मैं बड़ा पाकबाज और पारसा और बड़ा अल्लाह वाला हूं कि मुजाहिदे करता हूं और बहुत एहतमाम करता हूं, लोग मेरी तारीफ करेंगे मुझे बड़ा अल्लाह वाला समझेंगे, ये दूसरी गजा फराम हो गई, और ये नफ्स की गजा ज्यादा शदीद है ज्यादा नुकसानदेह है ज्यादा जहन्नम की आग में ले जाने वाली है बनिस्बत इस हलाल खाने के जो खा लेता तो कोई बात नहीं। तो इसमें निगाह करें अपने नफ्स की शरारतों पर और इस्लाह की कोशिशें, और इंसान जानता है बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, अपने नफ्स पर बसीरत इंसान ज्यादा रखता है, तो देखिए कि क्या शय कौन सा इकदाम उसका किस नीयत से है, उससे रूहानी फायदा और उखरवी फायदा हासिल हो रहा है तो उसे अख्तियार करने वाला हो जाए। इस इन तराकीब के साथ जो कोई जिक्र कर दी गई बाज अकाबरीन उम्मत और इसी तरह से बुजुर्गारे दीन के बताए हुए तरीकों के मुताबिक सुन्नत का एहतमाम करते हुए, सुन्नत के एहतमाम से इंशाअल्लाह इसमें गलत तरगीबात और गलत रुझानात से हिफाजत का भी एहतमाम हो जाता है। इसी पर इतफा करते हैं इंशाअल्लाह अगली नशस्तों में मजीद जो रजाइल है उनका बयान जारी रहेगा और इसी तरह से फिर उसके बाद फजाइल, पहले गंदगी साफ की जाए तो फिर उसके बाद रोशनी और खुशबू आम हुआ करती है, तो फजाइल अखलाक इंशाअल्लाह उसके बाद देखे जाएंगे। अकूल कौल हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।